حفیظ یزدانی، ترجمہ الفتح ربانی کا، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ، اس میں سے تیسری مجلس میں سے کچھ پڑھا گیا، بقیہ میں سے کچھ پڑھا جائے گا. یہ مجلس جمعہ کی صبح 8 شوال 545 ہجری میں آپ کے مدرسہ معمورہ میں ہوئی تھی. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اس کے اندر جو نورانی تاثیر ہے، جو روحانی تاثیر ہے، اللہ ہمارے دلوں میں نکال دے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، ہمارے دل بھی بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، عادات کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، فضاؤں کے جو گندے اثرات ہیں ان کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، شیطان کے تسلط سے آزاد ہو جائیں اور ایک اللہ کی غلامی میں آ جائیں، یعنی محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کی ہر اطاعت پر ہمیں ابھارنے والے بنیں اور اللہ پاک کی ہر نافرمانی سے روکنے والے بنیں. انشاءاللہ یہ دل میں جذبہ ہوگا اور اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کے اندر یہ روحانی استعداد عطا فرمائیں گے. تو فرماتے ہیں، گزشتہ اتوار کو جو آخری بات ہم نے پڑھی تھی، ایک آدھ جملہ پھر پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں، بس جو شخص میرے ہاتھ پر توبہ کرے گا، وہ میری صحبت میں رہے گا اور میرے متعلق اپنا گمان اچھا رکھے گا اور جو کچھ میں کہوں گا اس پر عمل کرتا رہے گا، تو انشاءاللہ تعالی ایسا ہی وہ ہو جائے گا. اس پر گزشتہ میں تفصیل سے بات ہو گئی. اللہ ہمیں بھی اس کی حقیقت نصیب فرما دے. اب یہ ہے کہ چونکہ پہلے باتیں گزری ہیں اللہ والوں کی، اور پھر تحدیث سے بھی نعمت پر جو اللہ کی نعمتیں حضرت پر ہوئیں اس کا اظہار کیا، پھر ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے، ان جیسا بننے کے لیے کرنا کیا چاہیے، اس کا یہ ذکر اخیر میں فرمایا کہ جو شخص میرے ہاتھ پر توبہ کرے گا. تو بیعت تو توبہ کا نام ہے، توبہ کی تجدید کا نام ہے، توبہ تو کرتے ہی رہنی چاہیے، تو یہاں یہ مراد ہے. اور پھر میری صحبت میں رہے گا، یعنی اللہ والوں کی صحبت سے مدد ملتی ہے، صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی تو صحابی بنے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے وہ نورانی شعائیں ان کے دلوں میں پڑیں اور دلوں کے اندر نورانیت اور پاکیزگی آئی اور کبھی استعداد آئی. اسی طریقے سے وہی یہ نسبت جو ہے وہ سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے. تو اللہ والوں کے پاس آ کر لینے کی چیز یہ ہے، اور یہ صحبت سے ملتی ہے. جتنا اللہ والوں کی صحبت جو اختیار کرے گا، ان سے اپنا رابطہ رکھے گا، تو ان کو فائدہ ہوگا. تو فرماتے ہیں، توبہ کرے گا، میری صحبت میں رہے گا اور پھر میرے متعلق اپنا گمان اچھا رکھے گا، یعنی جن سے فائدہ اٹھانا ہے، جس کو اپنا استاد بنایا ہے، اگر اسی پر آپ کا یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر اسی سے بدگمانی ہے، اس لیے یہاں کہا گیا ہے کہ یک در گیر محکم گیر، کہ ایک در پکڑے پھر مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑے، یہ جمع رہے، تو پہلے تو اس کو پرکھ لے، اور پرکھنے کے بعد پھر دل کے اندر پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اچھا گمان رکھتے ہوئے پھر صحبت اختیار کرے گا تو فائدہ ہوگا. اگر دل کے اندر بدگمانی ہوگی، اگر شکوک ہوں گے مربی تربیت کرنے والے کے تعلق سے، اگر دل میں ہی شک شبہ ہے، تو فائدہ نہیں ہوگا, اس کے حساب سے فرما رہے ہیں کہ پہلی بات توبہ یعنی بیعت توبہ ہوگی, اور دوسری بات کیا صحبت, لیکن صحبت کا فائدہ بھی کب ہوگا جب گمان اچھا رہے, اس بات اور میرے متعلق اپنا گمان اچھا رکھے گا. اچھا اب یہ بات تو ہو گئی, توبہ بھی کر لی یعنی بیعت بھی کر لی اور صحبت بھی اٹھانے لگے آنے جانے بھی لگے اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا گمان بھی رکھ لیا. اگلی بات سمجھتے ہیں اور جو کچھ میں کہوں گا اس پر عمل کرتا رہے گا. تو اصل چیز تو عمل ہے, اگر عمل نہیں کیا پھر بھی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ترتیب بار بار ہے, توبہ صحبت اچھا گمان اور پھر جو کہا جائے اس پر عمل کرنا, عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی ایسا ہی وہ ہو جائے گا جو پہلے صفات ساری آ چکی ہیں, یعنی یہ صفات حاصل کر لے گا. آگے فرماتے ہیں یہ ارشادات کن کیا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور آج سے ہزار سال پہلے کی باتیں آج بھی نافع ہیں, آج بھی ان میں تاثیر ہے, آج بھی قابل عمل ہیں. آگے فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی تربیت حق تعالی اپنے کلام سے فرماتا ہے, وحی کے ذریعے سے, تو پکی بات ہے کیونکہ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو سارے انسانوں کے اندر سے چن لیا اور ان کو ایسا بنایا تربیت کے لیے براہ راست, اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کے مطابق جیسی ضرورت ہوتی اس کے مطابق ان کو وحی ہوتی رہی, جس کو فرما رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی تربیت حق تعالیٰ اپنے کلام سے فرماتا ہے اور اولیاء کی تربیت اپنی حدیث سے. لگی تھی کر لیتے, یہ بھی تربیت میں اللہ ہے, حالانکہ اوپر کا حال بھی بند ہے لیکن باہر جو ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں اس کا کوئی جھونکا اندر آ گیا ہے, اس سے ہو گیا, کوئی جن جن نہیں آیا. یہ نہ سوچنا کہ آج کل کے زمانے کے اندر جو ہے ہمارے دھیان کسی اور طرف چلے جاتے ہیں. یہ قدرت اللہ دکھا رہے ہیں کہ ہوا کے اندر بھی اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے, کیونکہ اس کے حکم کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں ہے. اور یہ مجلس ہماری اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی محبت میں اللہ کی یاد کے لیے ہے, اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اس کا مفہوم ہے جب اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں. تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے لیے بیٹھے ہیں, اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے ہیں, اللہ کے نصف بیٹھے ہیں, تو اس وقت ہمیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مفہوم کے مطابق پورا یقین رکھنا چاہیے کہ فرشتوں نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے. جب ملائکہ رحمت نے گھیرا ہوا ہو تو کوئی جن آ جائے گا یہاں پر, پھر یہ میں اس لیے کروں کہ آج کل کی فضاؤں میں غلط عقائد چل پڑتے ہیں, یہ بات اپنی جگہ پر ہے. ہمیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھنا ہے, بات یہ بات پکی سکی ہے. کبھی کبھی اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تصدیق کے لیے کچھ اللہ کے بندوں کو دکھا بھی دیتے ہیں, ملائکہ عام نظر نہیں آتے لیکن ہمیں یقین ہے دیکھے بغیر. ایمان کا تقاضا تو یہی ہے, جیسے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کی پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کے صاحبزادے نے آپ کے ہاتھوں میں جان دے دی, مشہور واقعہ ہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے, حیرت سے پوچھا گیا آپ بھی روتے ہیں, میں پتا کر رہا ہوں, ایک رحمت کا مادہ رکھا ہے شفقت پدری سے بیٹے کو جدائی کے اندر جو ہے آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے ہیں, اور پھر کہا کہ اب غمگین ہوں میرا دل غمزدہ ہے. میں کہ ابراہیم ہے تیری جدائی میں میرا دل کیا غمزدہ ہے اور آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہیں لیکن راضی ہوں اس کی رضا پر. تو آپ تو اس طریقے سے دونوں کا رکھا, لیکن جو صاحبزادہ کی جو والدہ تھی ان کو چین نہیں آ رہا, سکون نہیں آ رہا, تو آپ نے فرمایا, جو بات بتانا چاہتا ہوں ابھی جو بات کرنے کی, فرمایا کہ تو رو رہی ہے, وہ جنت میں حوروں کی گود میں کھیل رہا, کہیں تو دکھا دوں, اگر تو چاہے تو دکھا دوں. اب یہ یقین اور یہ ایمان کا تقاضا, فوراً وہ لٹی کہ نہیں نہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر دیکھنے سے زیادہ یقین ہے، یہ ہے ایمان، ہمیں دیکھنے کی ضرورت. تو مسلمان کے دل کے اندر ایمان یہ ہے کہ سرکار نے فرما دیا، دل تسلیم کر لے پکی بات. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چونکہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی یاد کی جب مجلس ہوگی تو ملائکہ گھیر لیتے ہیں، ہمیں اس پر یقین کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ ہے یا نہیں، یا کسی اور غرض کے لیے یہاں پر آئے ہیں؟ یہ ذکر کے حلقے کے لیے آئے ہیں نا، ذکر کے مجلس کے لیے آئے ہیں نا، اور غرض تو نہیں ہے، ہے تو نکال دو کسی کیوں، لیکن اغلب یہی ہے، گمان یہی ہے، اچھا گمان ہم رکھنا چاہیے ہر ایک کے تعلق سے، تو اس لیے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. لیکن میں نے کہا بعض کا اللہ دکھا دیتے ہیں. ایک دفعہ ایسی مجلس لگی ہوئی یہاں پر، ایک پرچی دی مجھے کسی نے، اس پرچی پر لکھا تھا کہ جیسے حلقہ یہ شروع ہوا، اس حلقے کے شروع ہونے کے بعد آسمان سے مجھے صاف نظر آ رہا ہے ایک کھڑکی کھل گئی اور فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اور ان فرشتوں نے فرماتے ہیں، انہوں نے جو لکھا پرچی میں کہ یہ پچھلی سڑک تک سارا گھیر لیا، ادھر سے وہ سڑک تک، ادھر سے وہ نالے تک، ادھر سے وہ سڑک تک، یعنی اتنا تانتا بدھ گیا. خیر مجلس کے بعد میں نے کہا آپ کو اللہ نے دکھا دیا، ہمیں یقین ہے اس حدیث کی بنا پر، آپ کو اللہ نے دکھا دیا لیکن ہمیں تو یقین ہے اس حدیث کی بنا پر. اس بنا پر کہہ رہا ہوں، ایک چھوٹا سا جھونکا آیا، وہ چھوٹا رکھا کسی لیے تھا، یہ چھوٹی کھڑکی رکھی تھی جب اے سی لگا تاکہ یہاں کی اس کی جا کیا کہتے ہیں ٹھنڈک چلے نہ جائے، ہیں تو اوپر یہ لگا دیا. پھر یہ خیال ہوا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسپیکر کام نہیں کرتا، ضرورت پڑ جاتی ہے اوپر وار پہنچانے کے لیے، تو یہ ہم نے چھوٹا دروازہ لگا دیا کھڑکی سے کہ اس کو سلائڈر، یہ سلائڈنگ ہے، یہ اوپر سے اور چھوٹی سی درجہ جس کا یہ پھرتا ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ آ گئی، ڈھیلا پن آ گیا، یہی ہوا ہوگا نا. اب وہ چونکا اس رخ پر آیا کہ اس نے اس کو اٹھایا نیچے پھینک دیا، تو کسی جن کی شرارت نہیں ہے. یہ بتا دو، یہ ہمیں ہمارا امتحان بات پر ہو جاتا ہے، اور بات بھی کن کی ہو رہی ہے. تو اللہ ہماری بھی تربیت عطا فرما دے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی تربیت حق تعالیٰ اپنے کلام سے فرماتا ہے. ان پر کیا کی جاتی ہے؟ وہی قرآن کے ہیں، جتنی پہلی کتابیں گزری ہیں، صحیفے گزرے ہیں، وہ رہتا ہی. تو اللہ پاک ان کی براہ راست تربیت فرماتا ہے اپنے کلام کے ساتھ، اور اس کے بعد فرمایا کہ اولیاء کی تربیت اپنی حدیث سے. حدیث سے مراد الہام ہے جو ان کے قلوب میں کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت ساتھ لفظ استعمال کر کے کہ حدیث سے مراد کیا ہے؟ وہ الہام ہے جو اولیاء کے قلوب میں کیا جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے وصی ہیں، انبیاء علیہ السلام کے خلفاء جانشین ہیں اور ان کے غلام ہیں. اب اولیاء کی تفصیل پہلے صفات کی آ چکی ہے، یہ پچھلے جو صفحوں میں ہم نے پڑھا، ہر کوئی دعویٰ کر لے کہ اللہ کا ولی ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا. یہ صفات اور کتنی تفصیل سے بتائیں، ترتیب سے چلی آ رہی ہے. خود بھی فرمایا کہ میں نے بھی جو ہے، میں اس لیے سچی بات کہتا ہوں خطلق میں اس کو، کہ میں نے دین کے امام تمہارا لحاظ نہیں رکھتا، اور میری تربیت مشائخ نے کی ہے سختی کے ساتھ، یعنی میری بھی چونکہ تربیت ہوئی ہے، اور اس تربیت میں مجاہدے، ریاضتیں، نفس کے خواہشات کے خلاف چلنا ہے، وہ بڑی تفصیل چل چکی ساری. لیکن پہلے شریعت مطہرہ کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، پھر دوسرا دروازہ کھلتا ہے، اللہ پاک اپنے پاس سے علوم عطا فرماتے ہیں، یہ تفصیل ساری گزر چکی. تو یہ سارا جو اللہ کا ولی بن جائے گا، یعنی جس کے دل کے اندر سے نفس کی علائشیں کل عزم ہو جائیں گی، جس کے دل کے اندر نورانی استعداد آ جائے گی، شریعت مطہرہ کو قبول کرنے کی استعداد آ جائے گی، اب ان کی تربیت ضرورت کے مطابق اللہ پاک اپنی حدیث سے، یعنی الہام سے فرماتا ہے. کیوں فرماتا ہے؟ اس لیے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے وصی ہیں، انبیاء علیہ السلام کے خلفاء ہیں، جانشین ان کے غلام ہیں، یعنی غلامی میں چل رہے ہیں، نبی سے ہٹ کر، ان کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی اللہ کا ولی بن جائے ممکن نہیں، اصل غلامی ہے، غلامی کے اندر اپنی مرضی ہے ہی نہیں ہے، غلام کی اپنی خواہش ہوتی نہیں ہے، اپنی مرضی ہوتی نہیں ہے، وہ تو آقا کی مرضی پر چلتا ہے۔ تو یہاں مراد یہی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے اندر کی نفسانی خواہشات کو کچل دیا ہے، انہوں نے اپنے ارمانوں کو تابع کر دیا ہے، یہ غلام بن گئے، کس کے غلام؟ نبی کے غلام بن گئے، اللہ کے غلام بن گئے، یعنی شریعت مطہرہ ان کی طبیعت بن گئی، ان کی عادت بن گئی، سنتوں پر چلنا ان کی عادت بن گئی۔ اب چونکہ یہ نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن گئے، اس لیے اب اللہ ان کو جب ضرورت ہوتی ہے تو ان کے دل میں کیا فرماتا ہے؟ الہام کر دیتا ہے، القا کر دیتا ہے، ان کی تربیت فرماتا ہے۔ اب اس میں بھی اب یہ تربیت چونکہ حضرت نے خود تربیت حاصل فرمائی تو اپنا تجربہ بتا رہے ہیں، اپنا مشاہدہ بتا رہے ہیں، تو یہ جو تربیت الہام ہو رہا ہے یہ ان کا کوئی ذاتی فعل ہے؟ اللہ کا فعل ہے، جب اللہ چاہتے ہیں اور جس کی جس کو ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت کے اعتبار سے بھی نہیں ہے، یعنی اس سے یہ نہیں ہے کہ ان کو ہر وقت پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے، جب اللہ مسئلہ سمجھتے ہیں تو تربیت کرنے والے تو اللہ ہیں، اس کے مطابق پھر وہ دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ واقعات اولیاء کے اکثر ملتے ہیں، وہ آج بھی ملتے ہیں کہ جب اللہ چاہتے ہیں، جب مصلحت ہوتی ہے، اسی لیے اولیاء کے تعلق سے بعضوں کے کہ جواسیس القلوب ہوتے ہیں، ذرا سوچ سمجھ کے ان کے پاس بیٹھا کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت کے اعتبار سے، کبھی، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ مشہور و معروف، کہ یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے، مشہور واقعہ ہے، اور ان کے غم میں آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، پتہ ہی نہیں کہاں گئے، تلاش کرایا کرایا کرایا، پتہ ہی نبی ہیں لیکن نہیں پتہ چل رہا۔ جب اللہ نہیں دکھانا چاہ رہے، اللہ نہیں بتانا چاہ رہے، پورا زور بھی لگا لیا پتہ ہی نہیں، اور جب اللہ پاک پتہ بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی جب قریب پڑے ہوئے ہیں، کنعان کے کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، واقعہ مشہور ہے نا، قرآن بتا رہا ہے نا، قریب شہر کے باہر ہی جا رہے ہوں گے، تھوڑے فاصلے پر، پتہ ہی نہیں، اور پھر یہاں سے وہ کہاں گئے، ایک لمبا واقعہ ہے، کہاں جا کے جو ہے نا مصر کے اندر، اب مصر میں جب آخری بات جو ہے کہ انہوں نے اپنا کرتا مبارک دے کے بھیجا، اپنے بھائیوں کو بھی جاؤ، تفصیل پوری موجود ہے کہ جا کے والد صاحب کی آنکھوں کو لگاؤ تو ان کی بینائی آ جائے گی، اب وہاں سے جب چلے تو ادھر فرما رہے ہیں یعقوب علیہ السلام مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اب اللہ پاک دکھانا چاہ رہے ہیں، اب اللہ پاک بتانا چاہ رہے ہیں، تو اتنی دور سے پتہ چل گیا، تو نہیں بتانا چاہ رہے تو نہیں۔ واقعات ہیں، امیروں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے، اور ایک مجاہدین کا لشکر کہیں 200-700 میل تقریباً لڑ رہا، اور پہاڑ کے پیچھے سے دشمن عقب سے آ کر حملہ کرنے والا، اور قریب تھا کہ وہ اوپر سے آ کے حملہ آور ہو جاتے، اللہ پاک جب دکھانا چاہ رہے ہیں تو دکھا دیا، یہاں پر 700 میل دور محاذ پر دیکھ کے آواز لگائی، یا ساری الجبل، دیکھ پہاڑ کی طرف سب پردے ہٹا لیے اتنی فاطمہ کی اور نظر آ گئے، الہام بھی ہوا اور دکھایا بھی گیا، آواز لگا دی اور آواز بھی ایسی لگی کہ انہوں نے سن بھی لی اور سنتے ہی فوراً ایکشن بھی لے لیا، دیر بھی نہیں کی. یعنی آواز کو پہچانا، منشا سمجھے، اور منشا سمجھتے فوراً لشکر کا چلو اوپر چلو، تو روک لیا لشکر کو، دشمن کو. یہ جب اللہ چاہ رہے، لیکن جب اللہ نہیں چاہتے تو آپ کا قاتل زہر آلود خنجر لیے پیچھے کھڑا تھا، اس نے نماز میں بھونک دی. تو یہ فعل ولی کا نہیں ہے، یہ فعل نبی کا نہیں ہے، یہ خرق عادت کے خلاف جو ہے. تو اسی طریقے سے یہاں بھی جو الہام کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ ان کے کنڈوں میں الہام فرماتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے. فعل کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو ہر وقت کے اعتبار سے یہ نہیں ہے جب اللہ چاہتا ہے، لیکن ایک ترتیب بتا دی ہے کہ جیسے انبیاء علیہ السلام کی تربیت بھی اللہ ہی فرماتے ہیں، لیکن وحی کے ذریعے فرماتے ہیں، وحی کا درجہ سب سے اعلیٰ، اس کے بعد ان کے غلاموں کا، الہام کے ذریعے سے اس کو فرما دیا. لیکن یہ الہام کن کو ہوتا ہے؟ جو نبی کا غلام ہے. غلام کیا؟ متبع سنت ہے، متبع شریعت ہے. یعنی ہر خیال کو الہام نہیں کہا جائے گا، جیسے آج کے زمانے میں ہر بندہ کہ مجھے الہام ہو رہا اپنے ہر خیال کو، یا بعض اوقات بعض کو کوئی بات ایسی دل میں ڈال دی جاتی ہے اور وہ ہو جاتی ہے، سمجھتا ہے میری بات جو خیال ہے وہ صحیح ہو، اب وہ گمان کر لیتا ہے، وہ بھی اور لوگ بھی گمان کر کے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھی دیکھو جی ہمارا یہ کیا ہے، اور شروع ہو جاتا سلسلہ. تو یہ ہر وقت کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن ترتیب بتا دی کہ جو نبی کے غلام ہیں ان کے جانشین ہیں، ان کے خلفاء ہیں. جانشین خلفاء کون ہیں؟ ان کے قدم بہ قدم ان کے راستے پر چلنے والے. ساری تعلیمات میں پیچھے چلا رہے کہ شریعت کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. یعنی جو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی ہے، تو یہ ان کا فرمارے ہیں کہ ان کی تربیت اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث کے ذریعے سے، جس سے مراد الہام ہے جو ان کے قلوب میں کیا جاتا ہے. کیوں؟ کہ انبیاء کے جانشین ہیں، خلفاء ہیں، ان کے غلام ہیں. اللہ عز و جل کلام فرماتا ہے، اللہ عز و جل ان سے کلام فرماتا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اسی نے ان سے کلام فرمایا تھا، کسی مخلوق نہیں. اس لیے موسیٰ کلیم اللہ ہے نا، کسی مخلوق نے نہیں، ان سے خالق ہی نے کلام فرمایا، علام الغیوب ہی نے کلام فرمایا، ایسا کلام جس کو انہوں نے سمجھ لیا اور بلا واسطہ ان کی عقل تک پہنچ گیا. اب تھوڑی تفصیل اس کی آ گئی. اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کی تربیت فرما رہے ہیں، اس تربیت کا انداز کیا ہے؟ اب اس کی ترتیب تفصیل آ گئی. اس میں ایک ترتیب تو یہ ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ساتھ ہوئی، کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور کلام اسی نے فرمایا، کسی اور نے نہیں، درمیان میں واسطہ کوئی نہیں، براہ راست فرمایا، اور ایسا کلام فرمایا کہ انہوں نے سن لیا اور سمجھ لیا اور ان کی عقل تک پہنچ گیا. یہ کلام کس نے فرمایا؟ خالق نے فرمایا، علام الغیوب نے فرمایا. نیز اس نے کلام فرمایا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ. ادھر وحی کی شکل اور ادھر وحی کی شکل. اور یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. تو یہاں وہی کیا ہماری قرآن جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمایا، یہ فرماتے ہیں یہ ایک مضبوط رسی ہے جو تمہارے درمیان اور تمہارے رب جل شانہ کے درمیان ہے، کہ اس کے واسطے سے اللہ تک رسائی ہوتی ہے. اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ پاک کا کلام کیا کہ ایک رسی ہے, اس رسی کو پکڑ کے چڑھے گا نا, یعنی قرآن پاک وہ مضبوط رسی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تک رسائی ہوگی, یعنی اس قرآن پر عمل کرنے سے. آج ہی کچھ ساتھی آئے ہوئے تھے صبح کو, ان سے بات ہو رہی تھی فہم قرآن کے تعلق سے, کہ ہماری تحریک فہم قرآن کے ساتھی ہیں, ان کو لے کر آئے ہوئے تھے. تو میں نے پوچھا کہ فہم حاصل ہو گیا؟ فہم قرآن سے, فہم قرآن کی مجلس ہے ان کی, ایک تحریک ہے, درس ہوتا ہے. فہم سمجھ کو کہتے ہیں نا, کہ بات سمجھ میں آ گئی. اگر سمجھ میں آ گئی تو عمل میں آنی چاہیے, کیوں جی؟ عمل میں نہیں آئی تو سمجھ میں نہیں آئی. فہم تو اس کو کہا جائے گا کہ جس آدمی کو بات سمجھ میں آ گئی, پھر عمل سے کیسے رہ جائے؟ یعنی اللہ پاک ایک فرما رہے ہیں, اگر سمجھ میں آ گیا تو اس کے بغیر رہ جائے گا؟ سمجھ میں آتا نہیں, یعنی اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. الفاظ آ جاتے ہیں, الفاظ اور چیز ہے, الفاظ کے اندر کی حقیقت اور چیز ہے. صحابہ رضی اللہ تعالی نے قرآن کو سمجھا تھا, اس کی حقیقت کو حاصل کیا تھا, اس لیے فرمایا جاتا رہا کہ یہ چلتے پھرتے قرآن ہے. صحابہ کیا ہیں؟ چلتے پھرتے قرآن ہیں. ان کو فہم حاصل ہوا تھا, اس کی حقیقت کو حاصل کیا تھا, اس رسی کو مضبوطی سے پکڑا تھا, اس رسی سے چڑھ گئے تھے. یہ تو تمثیل ہے, سمجھانے کے لیے چڑھنا کہاں ہے؟ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے رسی کہا جا رہا ہے, ورنہ چڑھنا کہاں ہے؟ اللہ پاک تو وہ بلندیوں پر نہیں ہے, وہ تو اللہ کی علو شان پہ ایسے بلندی کی طرف تذکرہ کرتے ہیں. وہ تو فرما رہے ہیں میں تمہاری شاہراہ کے قریب ہوں. اللہ دور, دوری ہماری ہے, ہماری نفسانیت کی دوری ہے, ہماری کم عقلی کی دوری ہے, کم فہمی کی دوری ہے. یعنی اس نے تو اپنا کلام ہمارے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیج دیا اور ہر چیز واضح فرما دی. اب اس رسی کو پکڑنے چڑھ جاؤ, یعنی اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے. تو فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ پاک کی ایک مضبوط رسی ہے, ٹوٹنے والی نہیں ہے. ہاتھ چھوڑ دیا تو لاتا پاتا گر جائیں گے, رسی بھی ٹوٹے گی. قرآن مضبوط رسی ہے, کچی رسی نہیں ہے کہ پکڑو گے تو ٹوٹ جائے گی. ہم چھوڑ دیں, یعنی ہم مضبوطی سے اس کو پکڑتے نہیں, رسی مضبوط ہے. یعنی قرآن کی تعلیمات بالکل پکی ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے تمہارے درمیان اور تمہارے رب جل شان درمیان, کہ اس کے واسطے سے اللہ تک رسائی ہوتی ہے. اس کو جبریل علیہ السلام نے آسمان سے خاص اللہ پاک کی طرف سے اتارا اور نازل کر دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ قرآن کے نازل ہونے کی ترتیب بتا دی, پہلے آسمان دنیا پر نازل ہوا, پھر وہاں سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے تدریجن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا, جیسا کہ فرمایا اور خبر دی ہے. اس کا انکار کرنا جائز نہیں. مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کا انکار کرے. آگے دعا فرماتے ہیں, اے میرے اللہ سب کو ہدایت دے، سب پر توجہ فرما اور سب پر رحم فرما. آمین. امیر المومن معتصم باللہ کی حقائق ہے کہ جس وقت ان کو موت آئی تو انہوں نے کہا بخدا میں اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اس حرکت سے جو میں نے احمد بن حنبل کے بارے میں کی، حالانکہ میں ان کے اس اظہار ثانی احانت کے قصے کا محرک نہ تھا اور دوسرے اس کے بارے میں تھے، مگر پھر بھی مجھ پر واجب تھا کہ دوسروں کے کہنے میں نہ آتا اور ناممدو پر ظلم نہ کرتا. یہ ایک واقعہ ہے، بہت بڑا بڑا مشہور. فتنے جب شروع ہوتے ہیں نا، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی رہے ہیں. اس وقت ایک بحث چھڑ گئی تھی قرآن کے تعلق سے. اس وقت کے جو حکمران تھا اس کو استعمال کیا جیسے چھٹے بنا رہے ہیں، اب اعتراف کر رہے ہیں. جو مرتے وقت توبہ کر کے اعتراف کر لیا کہ محرک میں نہیں تھا، دوسرے تھے، یعنی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس وقت ان کے دماغ میں یہ بات ڈال کر ان کو استعمال کر لیا اور انہوں نے ان کے کہنے پر امام احمد بن حنبل کو اذیت پہنچائی اور وہ اللہ نے ان کو ایسی ثابت قدمی عطا فرمائی کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اس میں ذرا بھی تزلزل نہیں آیا. کہ حاکم وقت نے کوڑے بھی لگائے منوانے کے لیے، آپ کو کہا جاتا تھا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو مان لو، آپ ایک ہی بات فرماتے تھے، کوڑے لگتے تھے، کھا لیتے تھے، فرماتے تھے مجھے قرآن و حدیث سے بات بتا دو. اس بات سے کہ آپ حکمران ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں مان لو، کہتے سے نہیں مانو گا. اس لیے نا لا عطاۃ للمخلوق المعصیۃ الخالق، یہ ایک اصول کو بنا دیا کہ اللہ کی نافرمانی مخلوق میں کسی کی عطاعت نہیں ہے. اب بڑا کہتا ہے میں بڑوں مانوں، یہاں کبھی دھوکہ لگتا ہے. یعنی حاکم وقت کی اطاعت کا کہا گیا ہے لیکن وہ اطاعت شریعت مطہرہ کی اطاعت کے اندر ہے، نافرمانی میں نہیں. اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے لیکن وہ حکم کس کے اندر ہے؟ شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر ہے. اس وجہ سے کہ میں حکمران ہوں، اب غلط بات کہہ رہا ہے مانی جائے؟ نہیں مانی جائے. تو وہ اس وقت اپنے جہنا اپنے ایمان کے اس سطح پر تھے کہ اس سے ہٹے نہیں، اپنے عقیدے میں ذرا سا بھی ڈڑاک نہیں آنے دی، اپنے ایمان و یقین کو بچا کر وہ تو چلے گئے. اب دیکھو یہ فرمارے جب ان کو موت آئی حاکم وقت کو، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بخدا میں اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، یعنی احساس ہو گیا اس حرکت سے جو میں نے احمد بن حنبل کے بارے میں کی، حالانکہ میں ان کے اظہار ثانی و احانت کے قصے کا محرک نہ تھا، اس کے بانی کچھ اور ہی لوگ تھے، لیکن پھر بھی مجھ پر بھی واجب تھا کہ میں دوسروں کے کہنے میں نہ آتا اور امام ممدو پر ظلم نہ کرتا. خوش تو ہوگی نا اس بات کو، تو توبہ کر لی. تو فرماتے ہیں اے مسکین، ایسے معاملات میں گفتگو کرنا چھوڑ دے جو تجھ کو نفع نہ دیں. یعنی اس کے بعد مستقل فصلے شروع ہو گئے، کوئی ان کے حق میں، کوئی ان کے خلاف، یعنی ایک شوشہ چھوڑ دیا شیطان نے. تو اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ اس میں گفتگو کرنا چھوڑ دے جو تجھ کو نفع نہ دے، اس سے فائدہ کوئی نہیں. وہ پہلے عقیدہ بتا دیا، قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ اس قرآن کو یہ پکے یقین کے ساتھ کہ یہ اس کا انکار نہیں کرنا، اللہ نے خالص اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، اس کا انکار جائز نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ایسی گفتگو چھوڑ دو جس سے فائدہ نہیں ہے, اور مذہب کے بارے میں تعصب کو چھوڑ دو کہ اپنے امام کے سوا دوسروں کو تان کرنے لگے. اب بتاؤ, یہ بات آج سے ہزار سال پہلے کی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا ہی مسئلہ ہی دوسرے. تعصب چھوڑ دو اور ایسے کام میں مشغول ہو جو تجھ کو فائدہ پہنچائے دنیا اور آخرت میں. ان قریب تو انجام اپنا دیکھ لے گا اور یاد کرے گا میری باتوں کو. جو میں آپ سمجھا رہا ہوں نا, جو ایک وقت یقیناً آنے والا ہے, اگر اس کو نہیں مانے گا تو پھر دیکھ لے گا, پھر یاد کرے گا. بہت جلد تو دیکھے گا نیزہ بازی کے وقت کہ تیرے سر پر فوت بھی نہ ہوگا, کہ تیرے سر پر کتنے پورے اور کاری زخم آئے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, یعنی اللہ ہمیں شریعت مطہرہ پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں قرآن کو اللہ کا کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان اختلافی چیزوں میں الجھنے سے بچائے, اس تعصب سے بچائے. یعنی ہر مسلمان کی محبت ہمارے دل میں رہنی چاہیے. یہ مسالے کے اختلاف میں ہمیں اتنی شدت, ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ پر اپنا مسلک اختیار کریں, لیکن دوسروں پر ہم تان و تشنیع ہم نہ کریں. اس سے روکا کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. آگے فرماتے ہیں, اپنے قلب کو دنیا کے تفکرات سے خالی کر کہ عنقریب ان سے رخصت ہو جائے گا. اب یہ نصیحت فرما رہی ہیں, یہ خطاب مرید کے ساتھ ہی چلا رہا نا, اپنے مرید کے ساتھ. اب کیا فرما رہے ہیں, اپنے قلب کو دنیا کے تفکرات سے خالی کر کہ تو عنقریب ان سے رخصت ہو جائے گا. ذرا غور کرو, جملہ مختصر ہے. کہتے ہیں نا خیر السلام ما قل و دل, اللہ والوں کا کلام بڑا مختصر مدلل ہوتا ہے. اس میں کتنا بڑا مضمون ہے. آج ہم اپنی حالت پر غور کر رہے ہیں, ہمارے تفکرات کیا ہیں دنیا, دنیا کے مسائل, دنیا ہی یعنی یہ جتنی موت سے پہلے پہلے کی دنیا ہے جو ہمارے لمحات ہیں, ان کا ہی عیش حاصل کرنا ہمارا مقصود ہے, اور انہی کے نقصانات سے بچنا ہمارا مقصود ہے. ہر وقت یہ تو کیا کھائیں, کیسے کھائیں, کیا پہنیں, کیسا پہنیں, کہاں شادی کریں, کیسا گھر, کیسی سواری, کیسے سجیں, کیسے بنیں, کیسے نقصان سے بچے, یہاں کے نقصان سے. ہر آدمی سوچ لے, کیا مرد کیا عورت, کیا آج کا امیر کیا غریب, کیا جوان کیا بوڑھا, اور کیا آج کا دیندار, یہ فکر والا. بچوں کا کیا بنائیں, ان کو کیا بنائیں, ان کو کیا پڑھائیں, ان کو کیا, کیسے ان کو دنیا میں کوئی بڑا سا منصب مل جائے, یہی دعا کراتے ہیں نا. اللہ والوں کے پاس آ کے بھی کہ دعا کر دو ان کو کوئی اچھا عہدہ مل جائے, اس کی ترقی ہو جائے, اپنے لیے بھی یہی عادت ہے. انہیں جھگڑوں میں الجھ رہے ہیں, اسی مشین اور چھپٹی میں لگ رہے ہیں. ایک ساتھ کہتے ہیں میری دو ہی بیٹیاں, میری اولاد کوئی نہیں ہے, اور بہت بڑی جائیداد ہے, اور بھائی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ تیری دو بیٹیاں تو ان کو کیا کرے گا, تو مجھے ہمیں بھیجا اور دعا کے لیے آئے. یعنی اللہ والوں کے پاس بھی ہم جا کر یہی رونے روتے ہیں, جو چیز لینے کی ہے, یعنی اللہ کے ساتھ وہ تعلق اور وہ روحانیت, وہ نورانیت, وہ استعداد, وہ قوت جو اللہ کے قریب کرے, اس کی اطاعت سے قریب کرے, اس کی نافرمانی سے روکے, شریعت پر ڈالے ہمیں, وہ بے ہمتی دور ہو, وہ سستی دور ہو, وہ شوق پیدا ہو, اس کی طرف التفات ہی نہیں. بھائی یہ پریشانی کا لو, اب وہ تجربے کی بات بتا رہے ہیں، اپنے مشاہدے کی بات بتا رہے ہیں، اس لیے سے سنا رہے ہیں کہ دنیا کے تفکرات سے اپنے قلب کو کیا کر، خالی کر. کیوں؟ کہ انقریب تو اکسد ہو جائے گا، یہ رہ جائیں گے. انہی فکروں کو اپنے اوپر لاد کے چلتا رہے گا اور تیرا جانے کا وقت کیا آ جائے گا، یہی رہ جائے گا. سوچنے کی چیز ہے، جن الجھنوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے تعلق سے تشویش ہے ہمیں، یہی رہ جائے گا یہ وقت آ جائے گا. ابھی ڈیفینس میں ہمارے دو آج نہیں آئے، بزرگ آیا کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے امام صاحب یہاں پر کیوں بلا کے مغرب کی نماز پڑھا کے گئے ہیں، عشاء میں نہیں آئے، فجر میں بھی نہیں آئے. نائب امام نے عشاء میں سوچا کہیں چلے گئے ہوں گے، ہو گیا چلو پڑھا دی. فجر میں جب نہیں آیا تو انہوں نے کبھی کبھی آج تک ایسا ہوا نہیں ہے، جا کے ان کے گھر کو دستک دی، بیل گھر اندر سے بند، یعنی کے باہر بھی نہیں کے اندر ہی ہیں. وہ علامت اسی بات کی، کوئی جواب ہی نہیں. جب خوب انہوں نے اس کو کیا تو پھر بھی جواب نہیں ملا تو تشویش ہوئی. اب جا کر انہوں نے ڈی ایچ اے والوں کو آفس بلا کی، انہوں نے پولیس کو بلایا، دروازہ توڑا گیا، اندر دیکھا جناب علی وہ رخصت ہو چکے، 28 سال کے نوجوان. مغرب کی نماز پڑھا کر اپنی بیوی کو میں پہ چھوڑنے گئے تو ٹھیک ٹھاک ہی تھے نا، کوئی علامت تھی نہیں، صحت مند کہتے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. بیوی کو چھوڑ کے پھر گھر آ گئے ہیں، اندر سے وہ دروازہ جاتے دروازے ہوتے بند کرو بس لائٹ لگ جاتی نا، وہ وہیں اٹیک ہوا. اب کسی کو خبر بھی نہیں، بیوی وہاں مطمئن ہوگی کہ گھر میں ہے. یہاں پتہ ایسا نہیں ہو رہا آج کل جی، بڑے کثرت سے ہو رہا ہے. جن فکروں میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہو جائیں یہ ہو جائیں یہ ہو جائیں یہ ہو جائیں، یہ سب رہ جائیں گی. اور کیا فرماتے تو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان تفکرات سے اپنے دل کو کیا کر لے، ہے مشکل بات ذرا، کیا کریں جی، ہے مشکل بات، مشکل ہے بھی نہیں جی، مشکل ہے بھی نہیں. بات اتنی سی ہے، اس دل کو اللہ کے ساتھ لگا لو جس کی مشق کرائی جا رہی ہے، دل میں اللہ کی یاد بسا لو، اللہ سے صحیح دوستی لگا لو، صحیح تعلق قائم کر لو. یہ اللہ کے ذریعے سے ہے، اس کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر لو جو دنیا کا بھی خالق ہے، جو آخرت کا بھی خالق ہے، جو ان سارے مسائل کا بھی خالق ہے، ان مسائل کے حل کا بھی خالق ہے. اس کی اطاعت پر آ جائیں، دوستی اس کی اطاعت کے ساتھ ہے، نافرمانی کے ساتھ نہیں ہے. جب اس کے ساتھ دوستی لگ گئی اور اس کا دھیان خیال رہنے لگا، یہ تفصیل پیچھے آ چکی ہے کہ اللہ والا ایسا شغل ہے وہ کسی اور طرف گزارنے نہیں دیتا، یہ بھی پیچھے گزری ہے نا، یہ وہ ہے. یعنی ایسی انسیت ہے اس اللہ کی یاد میں، اللہ اللہ کرنے سے ایسی ایک لذت مل رہی، ایسا انہماک ہے کہ وہ پھر کی اور طرف تفکرات رہیں گے. کوئی یہ انہونی چیز نہیں ہے، یہ اپنا مشورہ بتا رہے ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لو. اللہ سے سچی دوستی لگاؤ، اس کے نام کو دل میں بساؤ، اس کی محبت کو حاصل کرو، تو یہ اللہ کی محبت جب دل میں آ جائے گی، اس سے عرف آ جائے گا، اس سے باتیں کرنے میں ایسا مزہ آئے گا، چلی جائے گی، پھر یہ پریشانیاں پریشان نہیں کریں گی. اس لیے ایک جگہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں ایسے اللہ والوں کو، جن کا دل اللہ کے ساتھ ایسا لگ گیا اس اللہ کی یاد کے ذریعے سے، کہ یہاں بھی اللہ ہی اللہ، ہر وقت دل اس کے ساتھ ہے،
احساس ہو رہا ہے, معیت کا احساس ہو رہا ہے ان کو, معیت کا احساس ایسا ہو رہا ہے, اس کی ایسی لذت حلاوت محسوس ہو رہی ہے. ان کی موت کہتے ہیں ایک لمحے کی غشی ہے, بس ایک لمحے کی. یوں کہتے موت ہی نہیں, موت ہی نہیں ہے جس کو موت ہم کہتے ہیں نا, ایک لمحے کی غشی ہے. یہاں سے یوں کہ ادھر بھی اللہ ادھر بھی مزہ ہی مزہ. غائب اس سے پہلے بھی نہیں ہے, غائب تو ہے ہی نہیں ہے, نہیں ان کا اشتہار ایسا بنا ہوا ہے, دھیان ایسا بنا ہوا ہے. تو یہاں بھی مزے لے رہے ہیں, مزے لیں گے. ایک لمحے کی تھی, یہ ایک ایسی چیز ہے ایسے سمجھ میں نہیں آتی. من لم یذق لم یدری, جس نے چکھا نہیں وہ جانتا نہیں. چکھنے کے لیے حاصہ بیدار کرانا پڑے گا. اس کو چکھنے کا حاصہ کیا ہے؟ دل اس لذت سے آشنا ہو جائے. یہ نہیں کہ ان پر پریشانیاں نہیں آتی, اللہ والوں پر آتی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاد گرامی ہے, میں سارے نبیوں سے زیادہ ستایا گیا ہوں. سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں. ان کے متبعین جو ہیں ان پر بھی آتی ہیں یہ پریشانیاں, ناگواریاں آتی ہیں, تکالیف آتی ہیں, مصائب آتے ہیں, صدمے آتے ہیں, حوادث آتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ ہم ہاؤ میں لگے رہتے ہیں اور یہ اللہ والے جو ہیں اس محبت کے اندر ایسے محو ہوتے ہیں, ایسے مست ہوتے ہیں. ان کی تو بیماری کی شدت میں کرا بھی لیں گے, زخم لگا تو آہ بھی کر لیں گے, کیونکہ انسان ہے. تھانے سے میں کرتے تھے کہ شدت تکلیف میں کرانا عین ابدیت کی علامت ہے, میں بندہ ہوں, لیکن دل میں مزہ پھوٹ رہا ہوگا. صورت تکلیف ہوگی, حقیقت تکلیف نہیں ہوگی. ہم نے دیکھا اپنے حضرت کو رحمۃ اللہ علیہ, ایسے مزے میں ہوتے تھے, چہرے پر کوئی تاثر نہیں, کوئی کراہ نہیں, کوئی آہ نہیں. یہ بھی ایک اللہ جس کو عطا فرما دے, ہاتھ لگاؤ تو بخار میں جسم پھنکا, حضرت آپ کو بخار ہے, میں تھوڑا بیمار ہوں, بس اتنی سی بات. حالانکہ تکالیف چلتی تھی جسمانی, بڑھاپے میں آ کے پھر عوارض ہو جاتے ہیں. تو دل جو اللہ کے ساتھ راضی ہو گیا, اللہ سے متعلق ہو گیا, اللہ کے ساتھ انسیت حاصل ہو گئی, تو پھر یہ تفکرات کیا ہو جاتے ہیں سارے اسی طرح بنا رہے ہیں کہ یہ تفکرات نے ہمارے دل و دماغ کو قبضہ کر کے ہمیں جو پریشان کیا ہر وقت, جو ہے ہم اسی بھی مدرے میں کہیں کہ کیا ہوگا اس کے سپرد کر دو, اس کی یاد میں لگ جاؤ, اس کی اطاعت میں لگ جاؤ, مزے میں آ جاؤ. سمجھتے ہیں کہ اپنے قلب کو دنیا کے تفکرات سے خالی کر کہ تو عنقریب ان سے رخصت ہو جائے گا, ختم ہو جائیں گے سارے. موت ساری تکالیف کا کیا ہے؟ اس لیے اللہ والے انتظار میں ہوتے ہیں, موت کو محبوب جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر یہ جسم کے اندر روح کو جو مقید کیا گیا ہے یہ قید میں پھنسی ہوئی ہے, اور اس جسم پر یہ ساری دنیا کے حوادث بیت رہے ہیں, اسے رہائی ملے تاکہ اڑان کرے, پنجرے میں بند ہے. ہم کہتے بندی رکھنا ہے کیونکہ آزادی کی لذت سے ناآشنا ہے, وہ نعمتوں کا ہمارے ہاں ڈھیل مل سا یقین کا وہم بھی نہیں ہے. جو ایمان والے کو ایمان سے خاتمے پر جو کچھ ملنے والا ہے وہ ابھی تک ہم پر کھلا ہی نہیں ہے, اس لیے موت کو حادثہ سمجھتے ہیں, مصیبت سمجھتے ہیں, پریشانی سمجھتے ہیں, تکلیف سمجھتے ہیں کہ یہ لذتیں ختم ہوں گی, یہ مزے ختم ہوں گے جو ہمارے لیے مزے ہیں. اعلیٰ مزوں کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا, جو بہترین مزے ان کی سوچ بھی نہیں ہے ان کی. لیکن ان اللہ والوں کو جنہوں نے اپنے دل کو ان تفکرات سے کیا کر لیا، فارغ کر لیا اور دل ادھر لگ گیا، ان نعمتوں کا دھیان، اس کا استحضار، ان انعامات کی طرف جو ان کے لگ گیا، اس کے مزے میں اتنے منہمک ہوتے ہیں کہ ان کے حصول کے لیے جو قید ہے یہ 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 وہ کہتے رہائی ملے تھا کہ جا کے لیں، گھر پہنچے جلدی، گھر جانے کی تیاری، کہتے مر گیا، مر نہیں کیا گھر گیا، گھر جانا ہے، اللہ کرے شوق لگ رہا ہے، آج کے بوڑھوں کو بھی شوق نہیں ہے، بات کہتے جانا تو ہے ابھی نہیں، کیا کر لیں گے، اپنی مرضی سے ٹھہر سکتے ہیں، ابھی میں نے بچے بہانے، ابھی میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، کیوں جی پلاننگ ہماری بنائی ہوئی ہے، اس کا اس کی مہلت ملے گی، جو تیار ہے اس کا حال یہی ہے، کیونکہ فرمایا ہمارے کے خالی کر لے ورنہ ان قریب ان سے رخصت ہو جائے گا، یہ نہیں رہ جائیں گے، یہ رہ جائیں گے، تو خود ہی رخصت کر دیں گے، دنیا کی خوش ایشی کا طالب مت بن، یہ تیرے ہاتھ میں آئے گی، کہتے ہیں ایش رہے بس، یہ تجربے کی بات بتا رہے ہیں کہ اس کا طالب مت بن کے یہ تیرے ہاتھ نہیں آئے گی، آئے کیا تھوڑی ہی دیر کے لیے آئی، اس میں بھی غم لگا رہتا ہے، جھٹکا لگا رہتا ہے، اب گئی اور جاتی بھی رہتی، جی میرا ادھر چھن گیا، جی میرا کاروبار کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسی بیماری آئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ہر وقت لگے رہتے ہیں، تو یہاں کا عیش ہر وقت ساتھ نہیں رہے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے عیش تو بس آخرت کا عیش ہے، یہاں کے عیش کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عیش تو کیا ہے، یہاں کے عیش کیا ہے، جس میں صاحب کے ساتھ رب لگا ہوا ہے، ابھی ملا ابھی ختم، ابھی خوشی ہوئی اور خوشی کو ابھی اس کا مزہ لینے نہیں پاتے، تکلیف آ گئی کہ نہیں ہو رہا جی، دن رات ہو رہا، یہ بھی کوئی عیش ہے، تھوڑی سی جوانی ملی ایک دم گئی، تھپڑا پہ جوانی تلاش کر رہا ہے، آ جائے گی، بوڑھے کہتے ہیں جوانی کو ادھر مل جائیں، پھر آئیں گی دھوکے میں پڑ، جس نے بڑھاپے کو تسلیم کر لیا، اللہ کی نعمت سمجھ لی اور یہ حقیقت کو تسلیم کر لیا، مزے میں ایک بزرگ ہمیں مدینہ مرہ ملے، شیخ خیات رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے تھے ماشاءاللہ، ایک زمانہ گزارا انہوں نے وہاں پر مدینہ منورہ میں، اور ایسا وہ زیارتیں کرایا کرتے تھے، اللہ نے ایسا ان کو سلیقہ زیارتوں کا دیا تھا، اور ایسا تاریخ پر عبور تھا وہاں کا، ماشاءاللہ خوب کرتے تھے، پھر ایک وقت آ گیا بڑھاپے کے اندر بےچارے رہ گئے، آنے جانے سے بینائی بھی جاتی رہی، ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب کہ وہ پھرتے تھے اور مسجد نبوی کے اندر بھی ایک ایک مقام کی تفصیلی بتاتے تھے، بزرگوں کے اقوال بتاتے تھے، مشاہدات اپنے بتاتے تھے، پھر بےچارے جانا کو پھر کوئی آ گیا لے آیا، پھر بالکل ہی معذور ہو گئے، آ ہی نہیں پڑتے تھے، بینائی بھی جاتی رہی، تو ان کی عیادت کے لیے چلے گئے، ایک دفعہ آخری زیارت وہی ان کی ہوئی، اس کے بعد وصال ہو گیا ان کا، تو اپنے کمرے کے اندر جو ہے جمعے کا دن تھا، خود میں نے دیکھا کہ بینائی نہ ہونے کے باوجود کینچی سے اپنا یہ بنا رہے ہیں، اتنی مشک خود، تو پریشانی نہیں، معذوری کے اندر ہے، بینائی کے جانے پر کوئی گلا شکوا نہیں، کوئی تسلیم کیا بس، ایک بار ذرا درد سے انہوں نے فرما دی کہ پتہ نہیں 60 سال ہو گئے مسجد نبی کی نمازیں پڑھتے ہوئے اور لوگوں کو زیارتیں کراتے ہوئے سمجھاتے ہوئے، اب مجھے پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے ہیں میں مسجد میں جا نہیں پا رہا، تھوڑا ایک قلق یہ ہے، بس بس اسی کا اس کا اظہار کیا کہ میں مسجد نبی یہی پڑھ لیتا ہوں، بچے میں نے عرض کر دیا ادب کے ساتھ کہ آپ جیسے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے یا کسی بزرگوں کا قوال ہے، بہرحال ایک مفہوم ہے کہ جس عمل کو حالت صحت میں جوانی میں مستقل مزاجی سے کرتا رہے، بیماری بڑھاپے سے اگر تعطل آ جائے تو اللہ پاک اس کو مستقل وہی اجر دے گا جو اس نے وہ کیا تھا. یہ ہم نے سن رکھا تھا، پر میں نے کہا آپ جیسے درگو پھر سن رکھا. یعنی ان کی دل جوئی کے لیے جو قلق ہوا ہے، ان کی دل جوئی کے لیے ادب سے عرض کر دیا کہ اس قلق پر بھی آپ کو اجر تو ملے گا، اور جو آپ نے پہلے عمل کیا ہے اب معذوری ہے. اصل بوڑھے یا بیمار کہتا ہے نا، میں آپ جہاں نہیں پا رہا، میں نہیں کہ نفسی تو نہیں ہے، نہیں ایک تو نفسی رکاوٹ ہے، سستی خود کر رہے ہیں، ایک مجبوری معذوری آ گئی. تو فرمانے لگے کہ بات آپ نے صحیح کہی لیکن اس کی بھی تفصیل ہے. بزرگ ہے نا ماشاء اللہ، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان پر مختلف حالات رکھے ہیں اس کے لیے، کبھی صحت ہے کبھی بیماری ہے، کبھی جوانی کبھی بڑھاپا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے نا. فرماتے ہیں اگر صحت کو بھی اللہ کی نعمت سمجھا، صحت مند صحت کو اللہ کی نعمت سمجھا، اور صحت کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے صحت والے اللہ کے احکام پر عمل کیا، یہ صحت اس کو دلوائے گی اللہ سے. اگر صحت کو اللہ کی نعمت نہ سمجھا اور صحت والے اللہ کے احکامات پر عمل نہ کیا، یہی صحت کو جہنم میں لے جائے گی. نافرمانی لگ گئی، پھر بیماری آ گئی. اگر بیماری کو بھی اللہ کی نعمت سمجھا، بات دل کی ہے کہ دل سے اس کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھا، اس کی نعمت سمجھا، کیونکہ بیماری جو آتی ہے، نگاری جو آتی ہے، یہ یا تو گناہ جھڑتے ہیں یا درجے بلند ہوتے ہیں. اس کو بھی نعمت سمجھا اور بیماری والے احکام پر عمل کیا، صحت مند کے احکام، بیماری کے احکام شریعت نے متعین کیے ہوئے، اس پر چلا، یہ بیماری جنت پہ لے جائے گی. اور بیماری کو مصیبت سمجھا اور بیماری والے احکامات پر عمل نہ کیا، بیماری ہو جائے گی اس کو جنت میں. ایسے ہی اگر جوانی کو بھی اللہ کی نعمت سمجھا اور جوانی کی اس قوت کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ کی جوانی والے احکام پر لگا دیا، جوانی اس کو جنت میں لے جائے گی. اور جوانی کی قوتوں کو نافرمانی میں لگا دیا، ان نعمتوں کی قدر نہ کی، اور نہ اس کو نعمت سمجھا کہ منعم کی طرف سے ملی ہے محنت، یہ جوانی اس کو کہاں لے جائے گی پھر؟ جہنم میں لے جائے گی. ایسی بڑھاپا جب آ گیا تو بڑھاپے کو بھی بوڑھے نے اللہ کی نعمت سمجھا اور بڑھاپے والے جو احکام ہیں ان پر عمل کیا، تو یہی بڑھاپا اس کو جنت میں لے جائے گا. اگر بڑھاپے کو مصیبت سمجھا، اور گلے شکوے میں لگ گیا، اور بڑھاپے والے احکام عمل نہ کیا، تو یہ بھی اس کو لے جائے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ والوں کا دل اللہ کا لگ جاتا ہے تو جو بھی حال ان پر آ جائے، تو اس لیے عیش یہاں کا کیا ہے کہ کوئی عیش ہے، عیش ہے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ دنیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عیش تو بس آخرت کا ہی عیش ہے، اللہ ہمیں بھی یقین نصیب فرما دے، اور اس عیش کو حاصل کرنے کے لیے وہ استعداد حاصل کریں، اپنے اندر روحانی قوت حاصل کریں کہ ان اعمال کے اوپر ہم آئیں، اس پر جمیں، ان گناہوں کو چھوڑیں، نافرمانی کو چھوڑیں. یہ دیکھیں، یہی سمجھا رہے ہیں، یہ بات یہاں سے ہزار سال پہلے کی ہیں. اللہ ہمیں بھی ان باتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والوں کی صحبت سے لینے کی چیز یہ سمجھایا جا رہا ہے. تصوف تو اس تصفیہ کا نام ہے، اس صفائی کا نام ہے. آج ہم نے کچھ اور ہی سمجھ رکھا ہے. کل ایک نوجوان یہیں ظہر کی نماز کے بعد بلیک شرٹ اور پینٹ میں خوب ایسے کسے کسائے سلام پھرت، مجھے کہنے لگے کہ دو منٹ چاہیے آپ کی نماز سے فارغ ہو جائے. ٹھیک ہے، نماز کے بعد کہنے لگے کہ بات تھوڑی سی ذرا علیحدگی میں کرنی لے لی. خیر ایک بات پہلے ہی کہی، یہاں کے نہیں تھے، کہیں سے آئے. کہنے لگے کچھ سال پہلے دوست لایا تھا یہاں پر، جمعہ پڑھا تھا، بڑا مزہ آیا تھا، اس لیے اب نے جب تو مسئلے کی ضرورت پڑی میں آپ سے آیا ہوں. میری والدہ فوت ہو گئی اچانک، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیا تو میں غفلت میں بھی ہو تو میری ماں کو سواب پہنچتا رہے.
اچھی بات ہے.
بعد میں دھندلا جاتا ہے نا, ابھی اکثر ہے نا, والدین فوت ہوئے تو شروع میں ہی سال کے لیے خوب لگا, پھر اس کے بعد دھندلا نہیں ہے, پھر آج کی دنیا میں نے کہ بڑی بات ہے اس نوجوان کو یہ کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو جو میں کروں, میں غفلت میں ہوں, میری ماں کا سوا کون کرے. ابزاری ہو لیا اس کا ایسا تھا, لیکن یہ بات کتنی پکے کی کہی اس نے. خیر ان سے عرض کیا گیا کہ مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ فرمائی تھی بات, اپنے مستقیس منی صاحب سے فرماتے ہیں کہ بیٹا بنانا تھا ہی جلدی نہ بنا دینا, بھول تو جاتا ہی ہے والدین کو کتنا بھی ہو, جلدی نہ بنا دینا. لمبے ٹوڑے اعمال کی بات نہیں کر رہا, تھوڑا سا چھوٹا سا مقرر کر, روز پڑھتے رہنا, اشار کر دینا ایک سورہ فاتحہ سورہ اخلاص بس جو نہیں بجائے. مفہوم عرض کر رہا ہوں حضرت کہ بلا تو دیتے ہیں. تو مستقی سانس اللہ ان کو ماشاءاللہ جدائے خیرتا ہوں میں, اللہ نے اللہ سے فراست دے دیتے ہیں. کہتے میں نے نیت کر لی, اللہ سے سوال کر لیا کہ زندگی بھر میں جتنے بھی میں نفلی اعمال کروں اس کا سواب میرے والدین کو ملتا رہے. ایک دفعہ نیت کر لی کیوں کہ زندگی بھر کے ملتے رہیں گے جلدی, آسان طریقہ بتا دیجیے. میں نے کہا ایک تو یہ, ایک تو مستقل ہے صدقہ جاریہ کہ کوئی مسجد بنا دو, کوئی مدرسہ بنا دو, کوئی ایسا خیر کا کام جس کا چلتا رہے دیر تک, جب تک چلے گا ملتا رہے گا, مستقل وہ بھی ہے تو آسان آسان کی شکل. تو ایسے تو باتوں بات میں نوجوان نے اگلی بات یہ کہہ دی کہ میری ماں کو ہو گیا تھا ہیپاٹائٹس سی, جو میں بتانا چاہتا ہوں بات جب میں لے کے بڑا پھرا, بڑے بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا, بڑے بڑے پیروں کے پاس گیا, بڑے بڑوں نے بڑا مجھے کھایا, انہوں نے انگلینڈ میں سیٹلڈ آئیے کہ میرا انگلینڈ پتہ چلتا تو ایک دم وہ اور ان کی ہوتی تھی. تو میں تو اتنا پیروں سے جناب باغی ہو گیا ہوں, بنا کچھ بھی نہیں, نہ میری رخصت ہوگی. علاج کے لیے انگلینڈ گیا, وہاں بھی رکھا اپنے پاس, لاد تارا, یعنی جو جتن میں نے کرنے تھے اپنی ماں کو راحت پہنچانے کے لیے وہ تو کیے, لیکن تو یہ بھی کیے میں نے. اتنا الرجک پیر کے نام سے وہ جو ہے نا, میں نے کہا بات یہ ہے کہ پیر سے لینا کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ چیز کچھ اور مانگتے رہے ہیں, کچھ اوروں کو تلاش کرتے رہے ہیں. تو بات میں آج تصوف کا نام سے بھی لوگ بدتتے کیوں ہیں, کیونکہ ہمارے ذہن میں اس تصوف کا جو ہے وہ تصور ہی کچھ اور ہو گیا, پیر کا تصور ہی کچھ اور ہو گیا. اس نے کارڈ نکال کے بتایا, میں کہ جی آپ جانتے ہیں, میں نہیں جانتا, اس میں کوئی لکھا ہوتا بڑے دعوے جو ہے نا, ہیپاٹائٹس کا علاج, اس کا علاج, اس جی اور پتہ نہیں کلندر یا کئی دعوے نسبتیں اس نے لکھی تھی, میں کبھی ہم نہیں جانتے. پھر میں نے کہا پیر کا معنی جانتے ہو؟ کہتے نہیں ہے کہ پیر تو بوڑھے کو کہتے ہیں, ساتھی کا لفظ ہے, پیر تو فارسی کا لفظ ہے, بوڑھے کو کہتے ہیں. یعنی مراد یہاں ہے کہ بوڑھے نے چونکہ زیادہ زندگی گزاری, اس کے تجربات زیادہ, اسے فائدہ اٹھا لو. یہی ہے نا کہ بڑی عمر والے نے زندگی کا زیادہ حصہ گزارا ہے, زیادہ تجربات, زیادہ مشاہدات ہیں, تو اس کے مشاہدات تجربات سے فائدہ اٹھا لو. تو یہاں پیر سے مراد وہ پیر ہے, وہ بزرگ ہے, وہ بڑی بزرگ بھی بڑی عمر کہتے ہیں, بہت بزرگ جو ہے نا, یہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ فارسی کو لفظ بوڑھے کو کہتے ہیں, بڑے کو کہتے ہیں. جب پہلی دفعہ حج پر وہاں پر گئے سعودیہ میں, سعودیہ کے ہم کے دوران میں, تو پہلا حج وہ جمرات پر شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے گئے. تین جگہ ہیں نا, ہماری اردو میں کہتے ہیں چھوٹا شیطان, درمیانہ شیطان, بڑا شیطان, خیر جگہ تین ہیں. عربی پہ جمرۃ الاولا, جمرۃ الوسطی, جمرۃ العقبا, تو وہاں ہر زبان میں لکھا ہوا. تو جہاں بڑا شیطان تھا نا, وہاں لکھا بزرگ شیطان. بڑا غصہ آیا, شیطان بزرگ بنا لیے, بڑے موٹے روپ پہ لکھا ہوا, انگلش میں بھی لکھا ہوا اور اردو میں لکھا ہوا، عربی میں لکھا ہوا، فارسی میں لکھا ہوا، وہ درست ہوگا. کیوں؟ یہ بزرگ کی اصطلاح ہمارے علاقوں میں کیا ہے، بہت متقی پرہیزگار ہے نا، فارسی بزرگ کہتے بڑے کو. تو اصطلاح ہے یہ. تو ہمارے یہاں بزرگی کا تصور یہ ہے کہ بزرگ وہ ہے جس نے تقوی اختیار کیا، لیکن اصل بزرگ کیا، بڑی عمر والا ہے. تو یہ بزرگوں سے اور پیر سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے تقوی کی زندگی گزاری، نفس کو مغلوب کرنے کے فن کو سیکھا، اندر کے منفی جذبات کو قابو پانا سیکھا، اللہ کی اطاعت پر آنے کا راستہ سیکھا، نفس کیسے راہ مارتا ہے، شیطان کیسے راہ مارتا ہے، یہ فن سیکھا انہوں نے، یہ سیکھو ان سے. یہ پیر ہے یعنی بڑی عمر والا ہے، زیادہ زندگی گزاری ہے، زیادہ اس کو مقابلہ کرنا پڑا ہے، یہ دو پیش سارے جانتا ہے، اس سے فن سیکھ لو. تو لینا تو یہ ہے، یہ جس کی بات کر رہے ہیں. اب ان کا نام بھی ہم لیتے ہیں، پیرانے پیر ہیں، تو ان یہ جو تعلیم آتے ہیں ان کو جس کا پتہ ہی نہیں ہمیں، عام طور پر نام محبت سے لے لیتے ہیں، گن گاتے رہیں گے ان کے. سکھایا کیا ہے؟ یہ سکھایا، یہ دیکھ رہے ہیں شاداب کیا ہمیں ملتا ہے. تو اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑ کر اس تصور کے تصویر یہ ہے کہ ہمارے اندر جو منفی جذبات ابھر کر ہمیں ہم پر حاوی ہو کہ ہم کو روک دے جانتے بوجھتے، تو ہم نے خود ہی توقع غلط لگا لی، ان اصطلاحات کو غلط استعمال کر لیا. اب وہ پیروں کو یہ دیکھا، جیسے نوجوان کل کہہ رہا تھا، میں نے کہا اب تو آپ کی تو طلب ہی غلط تھی، پھر وہی لوگ ملیں گے. تو بیچارے کی بعد میں بات سمجھ میں آئی، جب کچھ دیر بات کرنے، اچھا اس کا مطلب یہ ہے جیسے میں ڈیزائننگ میں کپڑے کو دیکھ کے، چونکہ میں چشہ ڈیزائننگ میں بھی ہوں نا، اس کے کہیں میں اس میں کیا خامی ہے اس کے منہ کا، تو ہر آدمی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اسپرچولی پیر جو ہے وہ، میں کہاں بھائی کہ اسپرچولی جو ڈیفیشنسیز ہیں اب اس کی نشاندہی کر دے. کہ ہم نے تو کو غلط لگائی ہے، اس لیے وہ بھی ہمیں وہ ایسے لوگ مل رہے ہیں. اگر ہم اپنی طلب کو صحیح کریں تو آج بھی اللہ کے بندے موجود ہیں جن کی صحبت سے، جو فرماتے جو تفصیل بتائی نا یہاں پر جائے نا، تو اصل یہ ہے. اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ اس مجلس میں جب بھی ہم آمیں، جو شروع میں بات کی تھی، گمان اچھا رکھتا ہوں میں ابھی رکھے ہیں، ہم اپنے اس ٹولے اور غرض نہیں ہونی چاہیے، یہی کہ ہمارا دل بن جائے، سنور جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، نفس کو قابو پانے والے، منفی جذبات قابو پانے والے، شریعت پر چلنے والے بنے، اللہ کی اطاعت پر آنے والے بنے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ملے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہمیں ایسی محبوب بنا دے کہ اس کے بغیر رہ نہ سکے. اس کو سامنے رکھ کے اب ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہم تو ذکر اس لیے کرتے ہیں، یہ اللہ اللہ کرنا اس لیے ہے، یہ روحانی ٹونک ہے، یہ روحانی غذا ہے، تاکہ ہمارے اندر روح کو وہ غذا ملے، وہ پاکیزگی ملے، وہ پاکیزہ جذبات ابھریں، وہ منفی جذبات مغلوب ہو جائیں. یہ دوا بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے ذکر. تو ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، اس کا مستقل حکم بھی ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا جس کا مقام ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد ہو، یعنی دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، غافلی میں سے نہ ہو، یعنی دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے، اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. جس دل میں اللہ کی یاد ہوگی، اس دل میں اللہ کی توجہ ہوگی، رحمت کی نظر ہوگی، اس میں نورانیت آئے گی، روحانیت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، پاکیزہ جذبات ابھریں گے، منفی جذبات دبیں گے، میلان اطاعت پر بڑھے گا، نافرمانیوں سے ہٹے گا، اس ذکر کی کثرت سے، دل میں ذکر کو بسانے سے. یہ ہے وظیفہ لینے کا. ہم کہتے ہیں وظیفہ ملے جی کچھ، جنات کو قابو کر لیں، لوگ مسخر ہو جائیں، اور یہ مل جائے اور وہ مل جائے، یہ لینا ہے کہ نفس کو قابو کر لیں.
نفسانیت کو مغلوب کر لیں. تو اللہ کی یاد سے اللہ کی توجہ کو لینا ہے، اللہ کی معیت کو لینا ہے. اب کیسے یاد کریں؟ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرمارے رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو خالی ہو کر، تبتل کے ساتھ. تو تنہائی کے اندر جو ہے دل کے اندر اللہ کے نام کو بسانے کی مشق کر لیں، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کی مشق کر لیں. اللہ کا نام کیا ہے؟ فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، یہ اللہ کا نام جو ہے یہ بڑا متبرک نام ہے، اس کا تبرک منصوص ہے، کیونکہ خود فرمایا جا رہا ہے فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ. اس کا تبرک کیا ہوگا؟ اس نام کی برکت کیا ہوگی؟ دل کا میلان ہر اطاعت پر بڑھتا جائے گا، نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے گا. اس لیے تصور کا ذکر ہے، یعنی آنکھیں بند کرنی ایک وقتی ضرورت کے لیے ہے تاکہ توجہ دل پر آ جائے. اب دل کا تصور کر کے دل پر لفظ لکھیں اللہ خوشنما حروف سے، جو جس کو رنگ اچھا لگے نقش کر لے دل پر، لکھ لے، تصور کرے کہ دل میں لفظ کیا ہے اللہ، اور اس یقین کے ساتھ اللہ کی یاد کرے کہ میں اللہ کو یاد کر رہا، اللہ پاک بھی میری طرف متوجہ ہیں، کہ دل میں روشنی آ رہی ہے، دل میں نورانیت آ رہی ہے. اب دل میں پکاریں اس کو محبت کے ساتھ اللہ. یہ اتنے یاد کرنا ہے، اتنی تکرار کرنی اس نام کی کہ جس کا نام لے رہے، جس کو یاد کر رہے، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہماری رگ رگ ریشے ریشے میں سما جائے، ہمارے خیالوں میں سما جائے، ہمارے دل میں سما جائے، ہمارے دماغ میں سما جائے. پھر اسے حیا آنے لگے گی، پھر تنہائیوں میں حرام کاموں پر جرت نہیں ہوگی، پھر اطاعت کی رغبت بڑھے گی. تو اس کو تصور کے ذریعے، تکرار کے ذریعے دل میں سما لیں، دل میں رچا لیں، بسا لیں، اور اللہ سے مانگے سے جو مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور قوت، اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیں، یعنی تصور کی آنکھ سے دیکھیں دل پر لفظ اللہ، اور تصور کی زبان سے اللہ. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم، وحب من يحبك، وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونور قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا للقوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اپنی اپنی دلی حاجتیں اللہ سے مانگ لیں. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وإليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.